کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا.
حامدًا ومصلیًا ومسلمًا، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور تم جو بھی اپنے نفسوں کے لیے بھلائی سے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے. اور کہنے لگے، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی ہوگا یا عیسائی. یہ ان کی خیال بندیاں ہیں. محبوب فرما دو، لاؤ تو صحیح اپنی دلیل کوئی اگر تم سچے ہو. ناظرین، سورہ بقرہ سے جو آیات بینات آپ نے سلیس اردو ترجمہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائی ہیں، ان کے اندر مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو دین سکھایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے. دین کیا ہے؟ صرف دو چیزوں کا نام، اللہ تعالی کے ساتھ رابطہ اور تعلق، اور انسان کا انسان کے ساتھ رابطہ اور اس کی نوعیت. اگر یہ دو رابطے درست ہو جائیں، حسین ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں، تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے اور کامرانیاں اس کے قدم چومنے لگ جاتی ہیں. ان آیات بینات میں انہی دو باتوں کی وضاحت اللہ رب العالمین نے فرمائی، دو حکم صادر کرنے کے ساتھ. پہلا حکم یہ ہے کہ نماز قائم کرو، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو. یہ بھی ذہن میں رہے کہ مدینہ شریف میں غلامان رسول کو تحریک اسلام کی مزاحمت میں جو کچھ دیکھنا پڑ رہا تھا، اس میں سب و شتم تھا، گالی گلوچ، اور یہود و نصارہ کے وہ عملی اقدامات جن سے اسلام کے فیض کا سلسلہ رک جائے، اور پھر یہود و نصارہ کی مساعدت میں مشرکین کی کارستانیاں تاکہ مسلمان دل توڑ بیٹھیں اور اس طرح اسلام کا پرچم سر نگوں ہو جائے. غلامان رسول کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے اور دعوت اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے اور اسلامی معاشرہ کو استحکام بخشنے کے لیے اللہ تعالی نے یہ دو باتیں سکھائیں کہ مسلمان نماز قائم کریں اور مسلمان زکوٰۃ ادا کریں. نماز قائم کرنا اللہ تعالی کو یاد کرنا ہے، نماز قائم کرنا اپنی توجہ کو ایک ہی نقطہ پر مرکوز کرنا ہے، نماز قائم کرنا عقائد کی اصلاح ہے، نماز قائم کرنا ایمان کی راہ پر مضبوطی اختیار کرنا ہے، نماز قائم کرنا کتاب اللہ کے ساتھ وابستگی ہے، نماز قائم کرنا ان اصولوں کو یاد کرنا ہے جو زندگی گزارنے کے لیے شریعت سکھاتی ہے، نماز قائم کرنا اپنے ذہن میں ان باتوں کا لانا ہے جن سے اللہ اور اللہ کا رسول منع کرتا ہے، نماز قائم کرنا نفس کو پاک کرنا ہے، نماز قائم کرنا ظاہر اور باطن سے میل دور کرنا ہے، نماز قائم کرنا گناہوں سے اجتناب ہے، نماز قائم کرنا صاف اور ستھرا لباس اختیار کرنا ہے، نماز قائم کرنا حسن نیت ہے، نماز قائم کرنا خالق کے لیے اپنے دل میں والہانہ محبت پیدا کرنا، نماز قائم کرنا اپنے محبوب رسول پر درود و سلام کی سوغاتیں پیش کرنا، نماز قائم کرنا پہلے آل حق کے ساتھ رشتہ مضبوط اور استوار کرنا اور آنے والوں کو دعا دینا، نماز قائم کرنا تحریک حق کے لیے کام کرنے کا جذبہ پیدا کرنا، اور نماز قائم کرنا جماعت کو مضبوط کرنا، یعنی مسلمانوں کی جماعت کو مضبوط کرنا۔ یقیناً تحریک حق کو جس وقت مزاحمتیں پیش آ رہی ہوں، اس وقت نماز قائم کرنے کے یہ سارے مفہومات جس وقت مسلمان کی زندگی میں آ جائے تو نماز نصرت بن جاتی ہے، نماز مدد بن جاتی ہے، نماز مومن کا اسلحہ بن جاتی ہے، نماز وہ ساز و سامان بن جاتا ہے جن سے ایک مسلمان کامیابی کے ساتھ سفر زیست اور سفر زندگی طے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے آل ایمان کو یہ حکم دیا کہ وہ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کریں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ ایک مقام پر جب نئے نئے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور وہ جہاد کی طرف بڑھنے لگے، ان کی تربیت مکمل نہ تھی تو قرآن کریم نے صاف طور پر ان سے کہا کفو ایدیکم واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اپنے ہاتھوں کو روک لو اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ مجاہد مجاہد نہیں ہوتا جس وقت تک اس کی زندگی میں قیام صلات کا تصور نہ ہو اور ادائے زکات کا تصور نہ ہو، شخصیت مجلہ نہ ہو، شخصیت میں نکار نہ آئے، ایک فرد کا عقیدے پر مستحکم ہونا نہ پایا جائے، تو اس کا جہاد اور زندگی میں خیر کے لیے سٹرگل کیا معنی رکھتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے مجاہدین کو یہ سبق دیتے ہوئے کہا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو اور اللہ کی دہلیز کو مضبوطی سے تھامو۔ اس کا صاف معنی یہ تھا کہ ایک انسان اللہ پرست اسی وقت کہلا سکتا ہے جس وقت اس کی زندگی میں قیام نماز ہو، نماز کی ادائیگی ہو۔ مسلمانوں، نماز کے قائم کرنے کے دو مفہومات ان تمام باتوں کے خلاصے کے طور پر یاد رکھے جا سکتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق، رشتہ بندگی کا کہ وہ معبود ہے اور انسان اس کا بندہ ہے، عبادت کرنے والا ہے، اور دوسرا جماعت کا احساس۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیشہ مسلمانوں کو جماعت کی مضبوطی کا درس دیا اور ایک موقع پر تو صاف طور پر رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا من شزہ شزہ فی النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص جماعت کو چھوڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اٹھا کر نار جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ ید اللہ فوق الجماعہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت کے اوپر، یہ ساری باتیں نماز سکھاتی ہے. گویا قیام نماز ایک تربیت گاہ ہے مسلمان کے لیے اور غلام رسول کے لیے, اس کی طرف بڑھنے کا سبق قرآن حکیم دے رہا ہے. وقیم الصلاۃ, اور نماز قائم کرو. بعض اوقات انسان عبادت کی راہوں پر جس وقت چلتا ہے تو وہ معاشرے سے کٹ جاتا ہے, اس کے دل میں انسان کے لیے پیار نہیں رہتا. شاید یہ مذہب کا درس ہو لیکن دین کا درس نہیں ہے. دین الہامی ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, پیغمبر اس کا ابلاغ کرتے ہیں. دین جہاں بھی ہوگا اس میں انسان کو انسان سے مربوط کیا جائے گا اور تعلق کو مستحکم کرنے کا مسالہ دیا جائے گا اور اللہ پرستی سکھائی جائے گی. یہاں نماز قائم کرنے کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم صاف طور پر مسلمانوں کو یہ سکھانا تھا کہ وہ خوشحال معاشرہ بنانے کے لیے جو چھوٹے لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, نادار لوگ ہیں, یتیم لوگ ہیں, جو پسے ہوئے لوگ ہیں, وہ ان کو اٹھانے کی فکر کریں. جس طرح کو ان کو اٹھانے کی فکر کریں گے, ان کی مدد کریں گے تو مذہب اور دین کا مفہوم کامل ہوگا. نماز کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ, تم بھلائی سے جو کچھ آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے. عقیدہ سازی اور انسان کی تربیت کرنا, جو کچھ وہ کہتا ہے, جو کچھ وہ کرتا ہے, جو کچھ وہ نیکی بجا لاتا ہے, اس کی یہ حرف و معنی کی کائنات اور عمل و تسلیم کی کائنات رائیگاں نہیں ہو جاتی, ضائع نہیں ہو جاتی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک ایک چیز محفوظ ہے بلائی کی, اور اللہ رب العالمین کے ہاں محفوظ ہونے کا معنی یہ ہے کہ مسلمان کا یہ عقیدہ بھی مستحکم ہو کہ یہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے, اس کا اختتام لاجیکل ہے ایک اور دنیا پر جہاں انسان اپنے ہوئے کیے کی جزا پائے گا. اللہ رب العالمین نے گویا دار آخرت کی تیاری کا سبق اس آیہ کریمہ میں دیا, اور نفسیاتی لحاظ سے سوال پیدا ہوتا تھا کہ انسان کے اعمال کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے. مولا کریم نے ارشاد فرما ان اللہ بما تعملون بصیر, جو اللہ تعالی کی ذات ہے وہ خالق بھی ہے مالک بھی ہے, اور یہ کہ جہاں کہاں کوئی شخص جو عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اور جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ محفوظ بھی کر رہا ہوتا ہے. نماز کا سبق دینے کے بعد اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا سبق دینے کے بعد پھر اسی سلسلہ گفتگو کو شروع کر دیا گیا جہاں سے نماز کا حکم دینا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا. بات ہو رہی تھی یہود و نصارہ کی کہ وہ اسلام کی تحریک کے لیے مزاحمتیں پیدا کر رہے تھے, وہ استہزاء کا راستہ اختیار کر رہے تھے, وہ جان رسالت کی حضور بے ادبیاں کر رہے تھے, اور ان کی گستاخیوں کا مقصد یہ تھا کہ قافلہ انسانیت رسول اللہ علیہ السلام سے دور ہو جائے اور وہ خیر اور فلاح کی راہ اختیار نہ کریں. اب اسی بات کو شروع کیا گیا اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا, یہ لوگ کہنے لگے کہ جنت میں تو ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا مگر جو یہودی ہوگا اور عیسائی ہوگا. تلک امانیہم, یہود اور نصارہ اپنی اپنی جگہ یہ سبق اور یہ ذہن رکھتے تھے کہ یہود مثلاً کہتے کہ وہ چند گنے چنے دن دوزخ میں داخل ہوں گے, اور عیسائی یہ کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ کر ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر گئے ہیں, اب وہ جو بھی کریں اب دوزخ کی آگ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گی. گویا وہ عصبیت کا شکار تھے, وہ نجات کے لیے صرف یہودی ہونا اور عیسائی ہونا کافی تصور کرتے تھے. قرآن مجید نے اس پر گرفت کی اور گرفت کرتے ہوئے کہا کہ تل کا امانیہم، یہ ان کی خیال بندیاں ہیں. ناظرین، قرآن مجید کا یہ لفظ بہت کچھ سکھاتا ہے، بہت کچھ دیتا ہے اور غور و فکر کی دعوت خصوصاً دیتا ہے. تل کا امانیہم کہ کیا کوئی انسان اپنی خواہشات میں زندگی بسر کر رہا ہے یا زندگی بسر کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی ٹھوس اور مستحکم اصول بھی ہیں اور نشانات راہ ہیں جن کو اختیار کر کے وہ منزل کی طرف بڑھ رہا ہے. بڑا بدقسمت ہوتا ہے وہ قافلہ اور بڑا بدبخت ہوتا ہے وہ کارواں جو عصبیت کا شکار ہو جائے اور اس کے بعد زندگی گزارنے کا کوئی فارمولہ نہ ہو. یہود و نصارہ پر گرفت کی قرآن حکیم نے کہ وہ محض قوم پرستی کا شکار تھے، وہ محض نسل پرستی کا شکار تھے. رسول اللہ علیہ السلام سے کہا گیا کہ محبوب آپ فرماؤ ہاتو برہانکم، کوئی دلیل تو لاؤ اس کی. یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ اسلام معاشرہ کے اندر منطقی فکر کی حکمرانی دیکھنا چاہتا ہے. اسلام نے ہمیشہ لاجیکل راستہ اختیار کیا، مستحکم دلیل کا راستہ اختیار کیا. وہ قومیں بڑی بدبخت تھیں جو اندھی تقلید کے دروازے پر کھڑی تھیں، آبا پرستی جہاں خیر کی ہوا نہ ہو. قرآن مجید نے، کتاب اللہ نے انسانوں کو اندھی تقلید کے دائروں سے نکالا اور ٹھوس اصولوں کی فرما روائی اور تابعداری کی طرف دعوت دی اور یہاں کہا کہ تل کا امانی یوم، یہ لوگ خواہشات میں زندگی گزار رہے تھے اور آپ محبوب ان کی خواہشات کے برعکس ان سے کہیے کہ کوئی دلیل لاؤ. یہاں یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بذات خود رسول اللہ علیہ السلام کی ذات انور کو قرآن حکیم نے برہان قرار دیا اور ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. قرآن بھی برہان ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کی ذات بھی برہان ہے. برآ یا بارآ اس کا معنی خوبصورت ہونا بھی ہوتا ہے اور قوی اور مضبوط ہونا بھی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ برہان کا معنی قوی دلیل سے بھی لیا جاتا ہے اور بہت خوبصورت کا معنی بھی اس سے اخذ کیا جاتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برہان بنایا، معنی یہ ہے کہ حسن اور جمال کا شاہکار بنا دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو، جس کا معنی یہ تھا کہ لاؤ تو ان کی کوئی عدیل، لاؤ تو ان کی کوئی مثال. اگر تمہارے پاس ان کی کوئی مثال نہیں ہے تو پھر تم بالحانہ ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو. اور اگر ٹھوس دلیل کی بات ہو تو قرآن مجید کا ہر لفظ سند، قرآن مجید کی ہر آیت ایک مضبوط دلیل اور ایک قوی حجت کے طور پر معاشرہ کے سامنے آ رہی تھی. اور یہود و نصارہ آبا پرستی کی باتیں کر رہے تھے، کچی باتیں جن میں کوئی وزن نہیں تھا. اب ان کی کچی باتوں کے پندار میں قرآن مجید کا یہ جملہ کس قدر مضبوط دعوت ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی قوی دلیل تو پیش کرو. اب اللہ رب العالمین نے اگلی آیہ کریمہ میں ٹھوس عقیدہ سکھایا، وہ کیا تھا؟ بلا من اسلم وجہہ للہ، ہاں جس شخص نے جھکایا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، وہو محسن اور وہ نیکوکار بھی ہوا، فلہ اجرہ عند ربہ تو اس کا اجر ہوگا اس کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ناظرین، یہاں اس آیہ کریمہ میں دو چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، ایک مسلم ہونا اور ایک محسن ہونا. اسلام کی دعوت کا امتیاز اس آیہ کریمہ میں سکھایا گیا. یہود اور نصارہ صرف خواہشات، صرف امانی اور خیال بندیاں، ان کے ہاں کوئی مستحکم عقیدہ نہیں تھا، وہ صرف نسل پرستی کے عوض جنت مانگ رہے تھے. لیکن وہ قافلہ جس نے رسول اللہ علیہ السلام کی پا بوسی کی تھی، اس کے نشانات، اس کی پہچان اور اس کا امتیاز قرآن حکیم نے بیان کیا کہ ان کی زندگی کے دو ٹھوس اور خوبصورت اصول ہیں، ایک مسلم ہونا اور ایک محسن ہونا. مسلم ہونے کا معنی صاف طور پر محفوظ ہونا اور مسئول ہونا اور اپنے آپ کو سلامتی دے دینا، معنی یہ کہ زندگی کے وہ زندہ اصول اپنانا اور خوبصورت راستہ اپنانا جس پر چل کر کے انسان اپنے آپ کو نار جہنم سے محفوظ کر لے، یا سر افگندگی، اپنے آپ کو جھکا دینا، عاجزی اور نیاز مندی کے ساتھ اللہ کا معبود ہونا تسلیم کر لینا. اور محسن ہونے کا معنی کیا تھا؟ کہ شریعت کے احکام کی تعمیل کرنا پورے خلوص کے ساتھ، پوری دیانت داری کے ساتھ اور کامل راست بازی کے ساتھ. اگر شریعت کی یہ اتباع اور پیروی مل جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ احسان کی زندگی حاصل ہو گئی. رسول اللہ علیہ السلام نے احسان کی تعریف ایک مقام پر یہ بھی کی تھی کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر عبادت میں یہ اخلاص پیدا ہو جائے تو اس کو احسان سے تعبیر کیا جاتا ہے. قرآن مجید نے مسلمانوں کی زندگی کے یہ محاسن بتائے کہ وہ نسل پرست نہیں ہیں، ان کے پاس زندگی گزارنے کا ایک اخلاق نامہ ہے، ان کے پاس زندگی گزارنے کا ایک اصول نامہ ہے، ان کے پاس زندگی گزارنے کا ایک ٹھوس اور مستحکم عقیدہ ہے جس کا وہ پرچار کرتے ہیں. اور پھر نتیجہ بھی بتایا کہ اسراء اختیار کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی انہیں بے خوف کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی وہ غمگین نہیں ہوں گے، یعنی ابدی راحتیں اور مسرتیں اور خوشیاں اس راہ کے اختیار کرنے میں اللہ رب العالمین مسلمان کو عطا کرتا ہے. آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود نے کہا کہ نصارہ کچھ بھی نہیں ہے. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کچھ بھی نہیں ہے. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں، یعنی کتاب پڑھنے اور کتاب کی تلاوت کرنے کا اثر تو معاشرہ میں یہ ہونا چاہیے کہ انسان حقیقت پسند ہو اور وہ راستگی کو قبول کرے دل و جان سے. کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کی بات کی ان لوگوں نے جو جانتے نہیں تھے، یعنی بے علم تھے. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فی یختلفون، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جن میں کہ وہ اختلاف رکھتے تھے. ان آیات بینات میں اگر آپ غور کریں تو جو چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہیں، معاشرہ میں منطقی فکر کی حکمرانی، اندھی تقلید کا دروازہ بند کرنا، احسان کا راستہ اختیار کرنا، اسلام کی روح تک رسائی حاصل کرنا، عقیدہ آخرت کی اہمیت کو جاننا اور تلاوت کتاب سے اپنی زندگی کو بدلنا، یقیناً یہ راہ اپنانے ہی سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے. ناظرین، ان آیات میں اگر فہم اور تفہیم کے اعتبار سے کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو میرے شرکائے درس توجہ مبذول کرا سکتے ہیں.
شاہ صاحب، ان آیات میں مسلمان ہونے پر زور دیا جا رہا ہے، اپنے لیے اہل سنت کہلانا، مسلمان ہونے کے علاوہ کوئی اور نسبت اختیار کرنا، اس کا کیا معنی اور کیا مطلب ہے؟
رسول اللہ علیہ السلام نے جو دین پیش کیا وہ اسلام ہے، اور قرآن مجید مسلمان ہونے پر زور دیتا ہے. اسلام میں جماعتی زندگی کو مستحکم کرنے کا درس دیا جاتا ہے. یہ حقیقت مسلمہ ہونے کے باوجود جو نسبتوں کا تحمل ہے، اسلام نے اس کی تردید نہیں کی. مثلا میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اپنا نام بتا دیں یا آپ اپنے شہر کا نام بتا دیں، تو یہ منافق اس بات کے نہیں ہوگا کہ آپ کا مسلمان ہونا جو ہے وہ مجروح ہو گیا. تو نسبتیں دراصل تعارف کے لیے ہوتی ہیں اور امتیازات واضح کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اگر اہل سنت کہلانا یہ مفہوم رکھتا ہے کہ کوئی مسلمان ہونے کی اہمیت نہیں جانتا، یہ تو درست نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کا معنی یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ کے ساتھ سنت کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور جماعت کی اہمیت کو بھی مانتے ہیں، تو اس قسم کے امتیازات جو ہیں اور تعارف کے لیے جو ہوں، اسلام ان کو کنڈیم نہیں کرتا۔ رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے بھی مہاجرین مہاجرین کہلاتے تھے، انصار انصار کہلاتے تھے، بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن حکیم نے ان کا مہاجرین اور انصار ہونا نقل کیا ہے۔ بدری بدری تھے، احد میں جو شریک تھے ان کے امتیازات تھے، یہ ساری پہچانیں تھیں، یہ کوئی نسل پرستی یا عصبیت نہیں تھی۔
شاہ صاحب، مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، یہود و نصارہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، اس کا کیا معنی اور کیا مفہوم ہے؟
اصل بات یہ ہے کہ جو یہود اور نصارہ کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، تو یہ ان کی ذہن ساز بات تھی، ان کی کتاب ان کو یہ نہیں سکھاتی تھی۔ اور مسلمان جو جنت کا معیار دیتے ہیں، وہ اپنے ذہن سے نہیں دیتے یا اپنے خیال سے نہیں دیتے، جو کچھ کتاب کہتی ہے، جو کچھ قرآن کہتا ہے، وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ مثلاً وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور دوسرا میں یہ بھی عرض کروں کہ یہود و نصارہ نے تو خود بعض چیزیں بنا کر کے کہہ دیا تھا کہ یہ کتاب ہے، یہ دین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں کے ہاں جو دین ہے وہ محفوظ ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید کی شد کو کوئی مد نہیں کر سکا، مد کو تشدید نہیں کر سکا، زبر زیر نہیں ہو سکی اور زیر زبر نہیں ہو سکی۔ اور تیسرا یہ کہ مسلمان یہ نہیں کہتے کہ جو مسلمان نام کا آدمی ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ کچھ عقائد کی نشاندہی کرتے ہیں، کچھ اعمال کی نشاندہی کرتے ہیں، کچھ اخلاق کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ منہاج اور معیار جسے اختیار کرنے سے بندہ نجات کا حامل ہو سکے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پورے انسانوں کو اللہ تعالی رسول اللہ علیہ السلام کی صورت میں اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا۔